سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر بہت بڑے بڑے فضل اور احسان کیے ہیں اور انسان کو اس روئے زمین پہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، سب سے زیادہ اختیارات دیے ہیں، سب سے زیادہ عقل شعور اور فہم نصیب کیا ہے، اور علم جیسی دولت کہ جس کی وجہ سے ایک عام انسان میں اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں اور ایسا ملکہ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ خود بھی علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ کائنات اور مخلوقات کو علم نافع اور علم واسع سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہماری جو امت ہے، امت محمدیہ، جو اس کی خصوصیات ہیں اور اس کے امتیازات ہیں، ان میں بہت بڑی خصوصیت وہ علم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے محبوب پیغمبر، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ہم نے آپ کو وہ علوم دے دیے اور علم کا وہ مقام اور وہ معراج نصیب کر دی ہے جو ہمارے حکم کے بغیر، ہماری قدرت کے بغیر یقیناً آپ حاصل کر سکنے والے نہیں تھے۔ اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور اپنے لاڈلے محبوب پیغمبر کی صفات بیان کی ہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اے پیغمبر ہم نے دیکھا کہ آپ علم کی تلاش میں تھے، آپ راہ حق کی تلاش میں تھے اور آپ دین حق کی تلاش میں تھے، فَهَدَى بس ہم نے آپ کو ہدایت کا سامان دے دیا، اور یہ علم کا جو سرچشمہ ہے اور علم کا جو دریا کا پھوٹنے کی جگہ ہے وہ قرآن کریم ہے، ایسی عظیم کتاب، اتنی زیادہ علم والی کتاب کہ 1445 سال گزر چکے ہیں اور امت کے ہر عالم نے، ہر مفسر نے، ہر محدث نے، ہر فقیہ نے، ہر ولی نے، ہر صوفی نے قرآن کریم کے علوم پہ روشنی ڈالی ہے اور اس کی تفصیل اور تفسیر بیان کی ہے، لیکن پوری امت میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن کریم کے تمام علوم کا احاطہ کر لیا. جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے وہ غلط ہے، اور قرآن کریم کے فیوض اور علوم اور برکات وہ لامحدود ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی رسول پیغمبر تھے، اسی طرح قرآن کریم وہ اس دنیا کی طرف، کائنات کی طرف بھیجی گئی آخری کتاب ہے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کسی ایک قوم، ایک قبیلے، ایک زبان، ایک نسل، ایک رنگ تک محدود نہیں تھی، اسی طرح قرآن کریم بھی کسی ایک قوم، کسی ایک نسل، ایک رنگ، ایک زبان، ایک قبیلے، ایک علاقے تک محدود نہیں ہے. اور بڑے بڑے جو مسائل ہیں، جو نس سلجھنے والی پہیلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے ایسے جوابات دیے ہیں جو جامع اور مانے ہیں. مثال کے طور پہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ جو تقویم ہے، مہینوں کی جو تقسیم ہے، یہ کسی شخص نے یا کسی عالم نے یا کسی مجتہد نے نہیں کی، بلکہ قرآن کریم نے کہا، اللہ وحدہ لا شریک نے جب آسمان و زمین پیدا کر دیے اور اس آسمان و زمین کو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی مشیت کے مطابق معرض وجود بخش دیا اور ان کی آباد کاری شروع ہو گئی، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی فرما دیا کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوں گے اور ان 12 مہینوں میں کچھ خصوصیات بھی ہیں. مثلا قرآن کریم کہتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ حرم ہیں، عاشورہ حرم، کون سے محرم ہے، صفر ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، اور اسی طرح تین مہینے وہ عاشور حج کے ہیں جو شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور ایک مہینہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ وہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں میں نے اپنی کتاب نازل کی ہے رمضان المبارک، اس کی اپنی خصوصیات آپ جانتے ہیں. یہ جو محرم نام ہے یہ بھی اشہر حرم سے ہی ہے، اور محرم عربی میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی عزت ہو، جس کا احترام ہو، جس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو، جس کو عام عادت سے زیادہ توجہ دی جاتی ہو اور عزت دی جاتی ہو وہ محرم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو وہاں پہ بھی فرمایا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یعنی کہ اے اللہ آپ کا جو محترم گھر ہے اور آپ کی جو عظیم عبادت کی جگہ ہے وہاں پہ میں نے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو آباد کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم کے مہینہ، اس کی جو حرمت ہے اور اس کی جو عزت ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مکہ مکرمہ میں عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا، کفار اور مشرکین ہر طرف سے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیف دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ہمارا بندہ نماز پڑھتا ہے یہ اسے روکتے ہیں، ہمارا بندہ عبادت کرتا ہے یہ اسے تنگ کرتے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور آپ کے صدیق اور آپ کے صحابی، انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں عبادت کرنا مشکل ہے اور اللہ کے احکام کی پاسداری کرنا ایسے شہر میں کہ جہاں اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھ دیے ہوں وہاں پہ عبادت کرنا اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انتظار کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے امید ہے اور انتظار ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی. انبیاء کرام کا معاملہ کتنا سخت ہوتا ہے اور کتنی آزمائش ہوتی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ شہر چھوڑ نہیں سکتے، علاقہ چھوڑ نہیں سکتے، وہاں سے جا نہیں سکتے، باتیں تو چھوڑیے، کلام تو چھوڑیے، وہی تو دور کی بات ہے، ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ جانا یہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر انبیاء نہیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک ایسا شہر ہے جس میں سبزہ ہے، باغات ہیں، خصوصی طور پہ کھجور کے باغات، اور آپ نے فرمایا ظننت انہ طائف، میں نے جب خواب میں دیکھا تو میں سمجھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے طائف کی طرف ہجرت کی اجازت دی جا رہی ہے. فَإِذَا هُوَ يَثْرَب، حالانکہ وہ حقیقت میں مدینہ منورہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں دو قسم کی آبادی تھی. سب سے زیادہ تو مشرکین تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ سے مدد مانگتے تھے، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا و حاجت روا مانتے تھے. اور دوسرا طبقہ وہ یہودی تھے جو اہل کتاب تھے اور جو انبیاء کرام کے نام لیتے تھے اور انبیاء کرام کی تعلیمات کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. حقیقت میں وہ کس قدر انبیاء کے احکام کے پابند تھے وہ بات ایک الگ بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو یہودی تھے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور بڑی خوشی مناتے تھے اور ایک میلے جیسا سما بناتے تھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ آج کے دن جو تم نے روزہ رکھا ہے اور خوشی منا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرعون کے مقابلے میں فتح نصیب کی تھی اور فرعون جو حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کا پیچھا کر رہا تھا غلط ارادے سے، وہ بحیرہ احمر میں ڈوب گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ صحرا سینا کی طرف فرعون سے نجات پا کر چلے گئے تھے. اور فرعون کے ظلم سے اور فرعون کے تشدد سے اور فرعون کی زیادتیوں سے، فرعون کے ستم سے ہم بہت زیادہ تنگ تھے، پریشان تھے. اللہ تعالی نے ہمیں فتح دے دی، نصرت دے دی، اس کی خوشی میں اور اس کی تعظیم میں آج کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وارث تو ہم ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے والے وہ ہم ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو توحید کا تھا، جو وحدانیت کا تھا، جو اللہ کی عبادت کا تھا، غیر اللہ سے ہٹ جانے کا تھا وہ پیغام ہمارے پاس موجود ہے. لہذا ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کا شکرانہ ہے اور اس عظیم نعمت کی قدردانی ہے اس کو بجا لانا یہود سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارے ہیں, اللہ کے رسول و نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی تعلیمات سے نواز دیا ہے کہ وہ تعلیمات کامل و اکمل ہیں. آپ نے فرمایا صرف ایک دن روزہ رکھو گے تو یہود کے ساتھ مشابہت پیدا ہوگی. آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے, کوئی فکر بھی نہیں ہے, کوئی سوچ بھی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ کس مذہب سے مشابہت ہے, کس قوم سے مشابہت ہے, کس فرقے سے مشابہت ہے, کس قبیلے کے ساتھ آپ جڑنا چاہتے ہیں. اٹھنے بیٹھنے سے لے کر لباس تک, لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے لے کر ہماری معاشرتی مجالس میں کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں, کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں, عجیب و غریب لباس کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور قطع نظر اس سے کہ کسی گمراہ فرقے سے ہماری مشابہت پیدا ہو رہی ہے, لباس اپناتے ہیں, باتیں اپناتے ہیں, اعمال اپناتے ہیں, یہاں تک کہ اب تو مجالس میں بھی جاتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ایک نیکی کا کہا ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے. اور روزہ رکھنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے, کوئی اس کے اندر گناہ والی چیز نہیں ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کے ساتھ جو مشابہت پیدا ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں. لہذا مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس کے ساتھ نو کا روزہ ملا لے, تو یہ دو روزے ہو گئے نو اور دس. اور اگر نو کا روزہ نہیں ملایا ہے تو دس کے بعد گیارہ کا روزہ ملا لیجئے, تب بھی دو روزے ہو گئے دس اور گیارہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ روزے فرض ہو چکے تھے, جب تک رمضان المبارک کا حکم نازل نہیں ہوا اور رمضان کے روزے اس کا حکم صادر نہیں ہوا, اس سے پہلے جو روزے فرض تھے وہ یہ تھے. جب قرآن کریم نے رمضان المبارک کی فرضیت اور اہمیت بیان کر دی اور اللہ تعالی نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, آج کے بعد تم میں سے جو رمضان کو پالے وہ روزے رکھے, تو یہ جو عاشورہ کے روزے تھے ان کی فرضیت پھر جاتی رہی, ختم ہو گئی. البتہ سنیت اور استحباب اور نفلی روزہ وہ باقی. اور جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں روزوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب دن وہ محرم کا مہینہ ہے, تو یہاں پہ یاد رکھیے کہ وہاں محرم کے عاشورہ کی روزے کی خصوصیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ پورے کے پورے مہینے کا ذکر ہے. لہذا علماء کہتے ہیں کہ جو محرم کے مہینے میں کسی بھی تاریخ کو روزے رکھتا ہے وہ روزے اس کے لیے بہت زیادہ اجر کا باعث ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو وہ محرم کا مہینہ ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کی فرضیت سے پہلے جو روزے فرض تھے وہ محرم میں تھے, اور ان روزوں کا یا ان فرضیت کا یا اس کے حرمت کا تعلق وہ واقعہ کربلا سے نہیں ہے جیسا کہ عوام سمجھتی ہے. کیوں؟ عوام میں تو مشہور بہت سی باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ یہ دن تھا, اس کی کوئی مستند روایت یا سند موجود نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان میں چل چل کے نوح کے ساتھ جودی پہاڑ پہ جا کے رکی ہے, وہ عاشورہ کا دن تھا, عوام میں مشہور ہے, اس کی کوئی مستند سند موجود نہیں. حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پہ جب اتارے گئے تو وہ عاشورہ کا دن تھا, عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے, اس کی بھی کوئی مستند سند موجود نہیں ہے. ایک واقعہ ہے جو مستند ہے اور وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح و نصرت دے دی تھی وہ یہ دن تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تھی اور یہود سے یہ واقعہ سنا اور صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کی تلقین کی, تو اس وقت واقعہ کربلا تو چھوڑیے, حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی جو حسنین کی عمر ہے وہ کم ہے, کوئی بہت زیادہ عمر ان دونوں کی نہیں تھی. یہ تو اتفاق ہے, اس کو آپ سوئے اتفاق کہہ لیجئے کہ اس روئے زمین پہ جو کائنات کے بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں اور بہت بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, ان میں سے جو سب سے بڑا ظلم اور زیادتی کا واقعہ ہوا ہے اتفاق سے وہ بھی اسی دن ہے. اور اسی لیے ہمارے ہاں اس دن کا احترام بھی ہے, اس دن کی عظمت بھی ہے, اس دن کی عبادت بھی ہے, اور اس دن کے لیے لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکری آئے کہ جو ان دنوں میں عبادت کے نام پہ ایسے اعمال کرتے ہیں, ایسے حرکات کرتے ہیں جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود کی ہیں اور نہ ہی آپ نے سنی ہیں نہ آپ نے دیکھی ہیں, نہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے سنی ہیں نہ دیکھی ہیں نہ کبھی اس میں کچھ شرکت کی ہے, اور صحابہ کے بعد تابعین نے نہ وہ اعمال دیکھے ہیں نہ ان اعمال میں کبھی شرکت کی ہے نہ ان اعمال کی اجازت دی ہے, بلکہ جن لوگوں کے نام پہ یہ سارے اعمال کیے جاتے ہیں ان لوگوں کا اپنا عمل اس پہ تھا یا نہیں تھا؟ ایک مخالفت نہیں ہے, دو مخالفتیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ احادیث میں فرما دیا ہے, من شق الجیب فلیس منا, جو غم میں گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَمَنْ ضَرَبَ الْخَدَّ فَلَيْسَ مِنَّا، اور جو غم میں تھپڑ مارتا ہے، اپنے منہ کو مارتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جو غم میں بین کرتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، روتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حدیث موجود. اور 3 دن سے زیادہ کسی کی فوتگی یا شہادت کا غم کرنا یہ ہمارے نزدیک جائز بھی نہیں ہے. تو 3 دن تو چھوڑیے، 1000 سال گزر گئے ہیں، اس کے باوجود کس دھڑیلے سے اور کس ہٹ دھرمی کے ساتھ اسلام کے اوپر ایسی چیزیں مسلط کی جاتی ہیں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں یہ ہے. آپ اتفاق کرتے ہوں یا اتفاق نہ کرتے ہوں، ہمارا مذہب ہے اور یہی ہے. وہ مذہب کیا ہے؟ شور ہے، ہنگامہ ہے، جلوس ہے، ماتم ہے، ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آخری خطبہ دیا ہے میدان کربلا میں، وہ خطبہ ذرا اٹھا کے دیکھی. اس میں آپ نے اپنی بہن حضرت زینب کو جو نصیحت کی ہے، اس کے الفاظ ہیں کہ میری پیاری بہن زینب، اگر میں شہید ہو جاؤں اور میں قتل ہو جاؤں تو نہ آپ نے رونا ہے، نہ آپ نے گریبان چاک کرنے ہیں، اور نہ آپ نے اپنے گال کے اوپر مارنا ہے، اور صبر سے کام لینا ہے اور حوصلہ کرنا. تو جو لوگ حضرت کا نام لیتے ہیں، اور حضرت ہمارے امام ہیں، حضرت ہمارے لیے سروں کے تاج ہیں، ہماری عظمت ہیں، اہل بیت سے جو محبت نہ کرے اس کا ایمان مشکوک ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، وہ اس روئے زمین پہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا احترام اور اس سے محبت اور اس سے عقیدت اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا یہ ایمان کا لازمی جز ہے. لیکن خدا کے لیے کوئی تعلیمات پہ نظر ڈالی جائے، دیکھا تو جائے کہ جس طرف ہماری قوم چل پڑی ہے، ہم قتل و قتال کے قائل نہیں ہیں، ہم مار پیٹ کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسی سربلندی واز اور نصیحت اور علم سے دی ہے کہ کائنات میں ایسی سربلندی موجود نہیں تھی. دعوت حق دینے کی اجازت تو ہونی چاہیے، پیغام میں حق پہنچانے کی اجازت تو ہونی چاہیے. اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو میرے محترم بھائیوں، محرم یہ بہت ہی زیادہ محترم مہینہ ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ محبوب مہینہ ہے، اشہر حرم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں عبادت کی طرف توجہ ضروری ہے، اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی طرف توجہ ضروری ہے، اس مہینے میں استغفار بہت ضروری ہے، اس مہینے میں صدقہ اور خیرات، نوافل، اپنے رشتہ دار، اعزاء، اقربا، محبوبین، پڑوسی، جاننے والے، شہر والے، محلے والے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا ضروری ہے. اور اشہر حرم کی ایک بہت بڑی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ ان مہینوں میں لڑائی جائز نہیں تھی. مسلمان تو درکنار جو کفار اور مشرکین تھے، جو کعبہ کے اندر 360 بت رکھ کے ان کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ 4 مہینے جن میں سے ایک محرم ہے یہ اشہر حرم میں سے ہے، اور اشہر حرم میں کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، مار پیٹ کرنا، قتل و قتال کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور یہ جو مہینے کی عظمت ہے اس کی ابتدا واقعہ کربلا سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات میں ان میں یہ موجود تھا. اور مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور ان میں حضرت ابراہیم کی جو تعلیمات موجود باقی رہ گئی تھیں جیسے ختنہ تھا جیسے مہمان نوازی تھی ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ چار جو اشہر حرم کے مہینے ہیں ان کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا جو نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے اللہ تعالی اس کو خیر و برکت والا بنائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس اسلامی سال میں ہمارے دین ہمارے اخلاق ہماری معاشرت اللہ تعالی سب کو برو بترقی کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.